تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیجیے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت سورہ المائدہ شریف کی ابتدائی آیات کے مختصر سی تشریح کے بعد سورہ المائدہ کے آخری بیانات کی طرف ہمارا درس قرآن ہر جمعے کے دن تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سورہ المائدہ شریف مدنی سورتوں میں آخری سورت ہونے کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے اندر اہل کتاب یہود و نصارہ جو مسلمانوں پر نفسیاتی طور پر غلبہ کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے عیسائیوں اور یہودیوں کی جو خامیاں اور ان کی عقیدوں کے اندر جو خرابیاں تھیں اور اسلام کے اندر جو حقانیت ہے وہ قرآن کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں سورہ المائدہ کے اندر بڑے واضح طور پر بیان کی گئی. عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی محبت ہیں، ایک مخمصہ بنا ہوا تھا. سورہ المائدہ شریف کے اندر دو ٹوک الفاظ کے اندر صدیوں سے چلے آنے والے ان کے غلط نظریے کو یکسر ختم کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اور اس پر دلائل بھی قرآن نے پیش کیے جو گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمائے. اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ جو ہے وہ تین میں سے تیسرا ہے، اور ایک سیدہ مریم ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہے، یعنی خدا کے تین حصے ہیں معاذ اللہ. ایک اللہ کی خود ذات ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کی ذات ہے اور ایک حضرت سیدہ مریم کی ذات ہے، یہ وہ کہتے تھے. تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ لقد کفر الذین قالوا، تحقیق وہ کافر ہو گئے اور دین اسلام سے، دین مبین سے، آسمانی کتابوں والے دین سے بالکل وہ روگردانی کرتے ہوئے وہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ قالوا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ خدا جو ہے وہ تین میں سے تیسرا ہے. اللہ نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اس بات کو سن لو کہ خدا تین میں سے تیسرا نہیں، خدا ایک ہی ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو نصرانیوں کا غلط نظریہ تھا اس کی یکسر نفی کر دی گئی اور دلائل بھی پیش کر دیے گئے، لیکن اہل کتاب میں سے ان کے بڑے سے بڑے عالم کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ قرآن کے اس بھاری بھرکم دلائل کے سامنے کسی ایک دلیل کا مقابلہ کر سکتا، بلکہ وہ خاموشی رہے اور دیگر طریقوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن سورہ المائدہ شریف کی آخری آیتیں اسلام کی حقانیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں شریعت تو مختلف رہی، طریقہ تو مختلف رہا، لیکن نظریہ اور عقائد سب ایک ہی تھے، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نے یہی کہا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، وہ خود سے ہے، سارے اس کے کرم سے ہیں۔ تو یہ سارا عقیدہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا تھا، لیکن عیسائیوں نے اس عقیدے کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا، گزشتہ درس ہمارا اس پر بڑی اہمیت کا متحمل تھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ عیسائیوں نے تین خدا کا عقیدہ رکھا، تو وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا تھا تاریخی خلاصے کے اندر کہ خود موجودہ بائبل کے اندر اور عہد نامہ قدیم جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسی وضاحت نہیں، حالانکہ تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنا تعارف اپنی قوم سے کراتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ابن مریم ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کئی آیتیں توریت سے اور انجیل سے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے لقہ اور لوقہ اور استثناء وغیرہ کی آیتیں آپ کی خدمت میں نے موجودہ انجیل سے اس کے تراجم پیش کیے تھے، جس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی پیغام دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ابن مریم ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، اور اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے خود یہ کہا ہو کہ جناب میں ابن اللہ ہوں۔ تو یہ حقانیت قرآن کی آیت کی تائید آج بھی موجودہ بائبل کے اندر، کہ خواہ وہ ان کے عالموں کے ہاتھ سے خراب کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، لیکن وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اب ان سب کو مخاطب کر کے اور سارے ان کے فاسد عقیدے بیان کرنے کے بعد، اب قرآن مجید فرقان حمید اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے واضح ان کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے کہ قل، اے محبوبہ فرما دو، یا اہل الکتاب، اے وہ لوگ جو آسمانی کتابوں پر عقیدہ رکھتے ہیں اور آسمانی مذہب کے قائل ہیں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو، اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو۔ کیسی زیادتی؟ غیر الحق کے، کہ جو اس کا حق نہیں ہے، جو وہ ہے نہیں۔ یعنی اے لوگوں، ناحق زیادتی دین کے اندر نہ کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان قوم کے راستے پر نہ چلو اور ان کی پیروی نہ کرو کہ جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، وہ اضلوا کثیرا، اور جنہوں نے کئیوں کو گمراہ کر دیا ہے، وہ ضلوا عن سواء السبیل، اور وہ واضح راستے سے گمراہ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 77 کے اندر یہود کو یہ بات کر دی، نصارہ کو یہ بات کر دی کہ لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ اب یہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ تم جو ناحق زیادتی کر رہے ہو اور ناحق مبالغہ کر رہے ہو، اس کی گنجائش دین کے اندر نہیں، بلکہ اسلام نے اور سابقہ سماوی دین کتب نے وہی نظریہ دیا ہے جس کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے اس کو اسی طرح مانو، اس میں افراط و تفریط نہ کرو، اس میں گھٹاؤ اور بڑھاؤ نہ کرو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اور اس دین کے اندر زیادتی نہ کرو غیر حق ہوتے ہوئے، انصاف نہ کرتے ہوئے، بلکہ جو عقیدہ جس طرح تمہیں دے دیا گیا ہے اس کی تم پیروی کرو۔ اب زیادتی کیا کی تھی یہود و نصارہ نے، یہ خطاب صحابہ سے نہیں ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ میلاد کے منفی پہلو کو لیتے ہوئے اس آیت کا استدلال کرتے ہیں، اور خدا کی قدرت دیکھیں، درس میں وہی آیت ہمارے سامنے آ جا گئی ہے۔ اس سے ایک وضاحت کر دوں، یہ کہا جاتا ہے جی تم نے دین میں زیادتیاں کی اور قرآن کہتا لا تغلو فی دینکم، ہم نے کہا اللہ آگے کہتا غیر الحق کے، خدا دین میں زیادتی کو منع نہیں کرتا، جو صحیح نظریہ دین کے اندر واضح ہو اس میں مبالغے کو خدا منع نہیں کرتا، بلکہ فرمایا لا تغلو فی دینکم غیر الحق کے، کہ جو اس کا حق نہیں ہے، جو اس کا منصب نہیں ہے، اس منصب کو دیکھ کر تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یہود نے زیادتی کیا کی کہ افراط و تفریط سے کام لیا، غلو یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان ہی نہ مانا، سیدہ مریم پر الزام تراشیاں کی، سیدہ مریم پر گویا کہ تہمت زنا لگائی، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا اور خدا کہہ دیا۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ غلو کی دو قسم ہوتی ہے، زیادتی کرنے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے غلو حق اور ایک ہے غلو غیر حق. تو قرآن نے غلو غیر حق کہ جو طریقہ رائج نہیں ہے، جو اس کا منصب نہیں ہے، جو اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ حیثیت اس کو دینا یہ زیادتی ہے غیر حق. اور جو منصب اس کا ہے، اس منصب کو مزید معظم کرنے کے لیے، مزید مؤکد کرنے کے لیے، مزید مضبوطی کرنے کے لیے اگر اس میں زیادتی دی جائے تو یہ زیادتی حق ہے. اگر وہ منصب اس کا ہے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ کا منصب خدائی کا تو ہے ہی نہیں، اب وہ دیا جائے گا تو یہ زیادتی تو ہے کیسی جو غیر حق ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا منصب نہیں تھا. لیکن حضرت عیسیٰ کی تعظیم کی جائے اور خوب کی جائے تو یہ زیادتی تو ہوگی، لیکن یہ ایسی ہوگی کہ نبی کی تعظیم میں تو زیادتی ہونی چاہیے، تو لہذا یہ زیادتی ہے، مبالغہ ہے، لیکن حق ہے. تو ایک ہے مبالغہ غیر حق اور ایک ہے مبالغہ حق. قرآن مجید فرقان حمید نے یہود کے جس نظریے پر تنقید کی تھی، ان کی جس زیادتی پر تنقید کی تھی، وہ مبالغہ غیر حق تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی صحیح اور حق چیز کے بیان میں مبالغہ کیا جائے تو یہ مبالغہ اس کے لیے زیادتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذکر کو مؤکد، معظم اور مکرم کرنا ہوتا ہے. اور کسی صحیح چیز کے لیے غلط طریقہ اپنا لیا جائے اور وہ اس کا منصب نہ ہو، وہ کر لیا جائے تو یہ زیادتی پھر کیسی زیادتی ہوتی ہے؟ جو غیر حق ہوتی ہے، عدوان ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے اور افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے. اب مثلا جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے واضح بات کی کہ لا تغلو فی دینکم، یہ خطاب صحابہ سے نہیں ہے، یہ خطاب صحابہ سے نہیں ہے. اگر یہ خطاب لے کر کوئی کھڑا ہو کہے کہ جناب میلاد کر کے آپ نے دین میں مبالغہ کر دیا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ کے آپ نے دین میں مبالغہ کر دیا، ہم نے کہا دیکھیں کسی صحیح چیز کو اس کا حق دینا اور اس میں مبالغہ کرنا وہ دین کو خراب نہیں کرتا بلکہ دین کو مؤکد کرتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک کی تعظیم میں اور نبی پاک کی شان میں مبالغہ اور زیادتی یہ تو خدا کو خود مقصود ہے. خدا خود کہتا ہے وہ تعزیروہ و توقروہ، اس کے سیدھے اس بات پر دلالت کرتے ہیں وہ تعزیروہ، میرے محبوب کی خوب مبالغے سے تعظیم کرو، خوب زیادتی سے تعظیم کرو. وہ توقروہ، میرے محبوب کی خوب مبالغے کے ساتھ تعظیم کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ خدا کہنا ہے، اس کا درجہ بتا دیا گیا، کیونکہ جس چیز کو اس کے درجے سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ افراد و تفرید ہو جاتی ہے، گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہو جاتا ہے، وہ مبالغہ غیر حق ہو جاتا ہے. لیکن اس چیز کو اسی کے منصب پر رکھ کر، اسی دائرہ کار کے اندر رہ کر اس کی خوب زیادتی کی جائے تو وہ زیادتی حق ہوتی ہے، اس کو مکرم کرنے کے لیے، اس کو معظم کرنے کے لیے. لیکن اس کے دائرہ کار سے ہٹا کر بڑا دیا جائے، گھٹا دیا جائے تو وہ غلو غیر حق ہے. جس طرح کہ یہود نے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نبوت کے دائرہ کار سے ہٹا کر مسلمان ہی نہ سمجھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دائرہ کار سے اتنا بڑا دیا کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو خدا نے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں کیسا غیر الحق کے جو اس کا منصب نہیں ہے، جو اس کا منصب نہیں ہے. لیکن جو نبوت کا منصب ہے اس کے درمیان میں رہ کر جتنی زیادتی کی جائے اور جتنا مبالغہ کیا جائے وہی خدا کو مقصود ہے، بلکہ خدا کا طریقہ کار بھی قرآن کے اندر وہی ذکر کیا گیا ہے. ایک بات، اب نبوت کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کی حد بندی کیا ہے تو سن لیجئے. ایک اس کی بلندی کی حد بندی ہے، دو جہتیں ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدا والی استقلالی شان ہے. نبی کے پاس جو بھی ہے وہ خدا کا دیا ہے، خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کی عطا ہے. اور ایک سن تو نبی کی یہ ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، ایک جہت یہ ہے. اب اسی کے درمیان دوسری جہت پر آ جائیے کہ نہ وہ عام بشر ہیں، ان کو خدا کہنا، خدا کا بیٹا کہنا شرک ہے اور یہود و نصارا کی طرح گمراہی ہے. اور ایک جہت اپنے مثل بشر کہنا یہ خارجیت ہے، ملحدی ہے اور بے دینی ہے. نہ ان کو اپنے مثل بشر کہنا ہے، نہ خدا کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے. اس دائرہ کار کے اندر رہ کر جو کہہ دو خدا وہی چاہتا ہے، جو کہہ دو خدا وہی چاہتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے جی نبی نے کبھی حکم دیا ہے کہ میرے نام پر انگوٹھے چوم لیا کرو، حالانکہ اس کے ثبوت موجود ہے، الگ مسئلہ ہے، عمومی بات کرتا ہوں. نبی نے کبھی حکم دیا ہے کہ میرا میلاد کر لیا کرو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی نے کبھی حکم دیا تھا کہ میں وضو کروں تو میرا پانی پی لیا کروں؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے؟ صحابہ کرام نے, ہم تو صرف کھڑے ہو کر میلاد پڑھ رہے ہیں جس پر لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن صحابہ کرام کے نام پر تنظیمیں تو بنا کر ان کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ اللہ اکبر. بخاری شریف کتاب الوضو کے اندر ساری روایات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ایک وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتا کوئی. سرکار یہ نہیں فرماتے, ارے یہود و نصارہ کی طرح تم نے بھی مبالغہ شروع کر دیا, میں نبی ہوں, مجھ سے پیغام حق لے لو, بس بات پوری ہو گئی, میں تو تمہاری طرح نظام ہوں, میں بھی وضو کر رہا ہوں, تم بھی وضو کر رہے ہو, تمہارے بھی وضو کا غسالہ زمین پر گر رہا ہے, میرا بھی غسالہ زمین پر گر رہا ہے. لیکن نہیں, صحابہ تعظیم کرتے ہیں, اور جو ہتھیلی پر قطرے لے کر اپنے جسم پر ملتا ہے, پیچھے وہ صحابی جس سے سرکار کے غسالے کا قطرہ نہ ملا, وہ دوسرے کی ہتھیلی کو ملتا ہے اور اپنے چہرے پر مسا کر لیتا ہے. کہہ دیا جائے نا, ابھی ابھی بت پرستی سے تم نے توبہ کیا ہے, ابھی مکہ سے تم مسلمان ہو کر آئے ہو, اب دوبارہ تم نے شروع کر دیا, یہ فرمایا کسی نے؟ نہیں. تو مبالغہ غیر حق حرام ہے اور مبالغہ حق جائز ہے. میں آپ سے پوچھتا, مجھے بتائیے, خچر جب پیشاب کرے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے؟ کون سنجیدہ آدمی اس بات کو قبول کرے گا کہ حمار خچر جب وہ پیشاب کرے تو اس میں خوشبو ہو؟ کون قبول کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں نبوت کا دائرہ کار, کہ نہ خدا کہنا ہے, نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے, اور دوسری صفت نہ اپنے جیسا عام بشر سمجھنا ہے, اس کے درمیان میں رہ کر رسول اور رسول کی جانب ہر منسوب شے کی تعظیم کرنا, یہی خدا کو مقصود ہے. ہے تو یہ ذاتی, ہے تو یہ مبالغہ, لیکن مبالغہ حق ہے. خدا کو مبالغہ غیر حق پسند نہیں, لیکن مبالغہ حق خدا کو پسند ہے. اب دیکھیں, خچر پیشاب کرے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خچر کے پیشاب میں عطر ہوتا ہے یا خوشبو ہوتی ہے, لیکن آپ صحیح بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں, صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح کی تیسری حدیث ہے, اور اگر اس کی ترتیب دیکھی جائے لمبی جلدوں کی تو اس کا صفحہ 370 پر یہ روایت واضح طور پر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کروانے تشریف لے گئے, کتاب الصلاح کی روایت. آنے میں جب سرکار اسلام تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر جہاں صلح کروانی تھی, جب سرکار وہاں پر پہنچے تو وہاں پر منافقین کی جماعت, جو بظاہر سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, پگڑیاں تھی, داڑھی تھے, تمام معاملات, وہ کھڑے ہوئے تھے. اور سرکار کے صحابہ غیور مخلص صحابہ موجود تھے. سرکار جیسی اپنے دراز گوش اس حمار پر سوار ہو کر جب سرکار تشریف لائے, اور جب اس زمانے میں سواری وہی تھی, سرکار رکھے, اور جیسی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دراز گوش سے, اس خچر سے اتر کر جو سواری تھی اس سے زمین کی طرف آئے تو اس خچر نے پیشاب کر دیا. سرکار آگے چلے گئے تو قریب میں ایک شخص کھڑا تھا جس کی لمبی داڑھی تھی, جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے, لمبی داڑھی تھی, بہت صوفی باصفا لگتا تھا. اس نے چادر اٹھائی اور اپنے چہرے سے لگا دی اور ناک کو سختی سے بند کرتے ہوئے کہا, او ہو, اس خچر کے پیشاب میں تو اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو سے میرے ناک کے نتھنے جل رہے ہیں, میرے ناک کے نتھنے جل رہے ہیں. بات تو درستی تھی, لیکن عبداللہ بن رواحہ سرکار کے صحابی تھے, انہوں نے ایک گھوسا کھینچ کر اس کے سینے پہ مارا, بخاری موجود ہے, اور اس کے سینے پہ چڑھ کر فرمایا کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک, تو کہتا ہے کہ سرکار کے دراز گوش کے پیشاب میں بدبو ہے, میں کہتا ہوں اللہ خدا کی قسم رسول کے دراز گوش اس حمار کے پیشاب میں تو وہ خوشبو ہے جو مشک میں بھی نہیں ہے, جو مشک عنبر میں بھی نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں, کوئی صحابی سے پوچھے, کیوں مبالغہ کر رہے ہو بھائی, دراز گوش کے پیشاب میں کبھی مشک کی خوشبو آ سکتی ہے؟ تو فرماتے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک, فرمایا کہ جو تم اپنے جسموں پر مشک لگاتے ہو, عنبر لگاتے ہو, اس میں وہ خوشبو نہیں ہے جو سرکار کے دراز گوش کے اس پیشاب کے اندر خوشبو ہے. مجھے بتائیے, یہ وہ مبالغہ تھا جو صحابہ کا طریقہ تھا جو حق ہے؟ آج یہ کہا جائے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا پانی ہے تو کہتے ہیں اس میں کون سی متبرک ہونی چیز ہے. ہم نے کہا تو موئے مبارک کا پانی ہے وہ تو جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کا پیشاب بھی ہو تو صحابہ اس کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں. فرماتے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک, تو کوئی کہے گا تیسرا شخص ہے تو زیادتی, لیکن جواب آئے گا ایسی زیادتی ہے جو مبالغہ حق ہے, جو خدا کو خود مقصود ہے, جو خدا کو خود مطلوب ہے. اب دیکھیں یہی طریقہ کار آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. مشکات میں روایت موجود ہے, صحابہ اکرام میں سے چند افراد آگے سے تشریف لا رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب سے جا رہے ہیں, ایک ساتھی تو آگے بڑھا اور اس نے آگے چل کر سرکار سے مصافحہ کر لیا, دوسرا درخت کے پیچھے چھپ گیا, مصافحہ نہ کیا. اس ساتھی نے جا کر اس سے پوچھا کہ تو نے مصافحہ کیوں نہ کیا؟ کہا میرا وضو نہیں تھا, میں مصافحہ کیسے کرتا.
اب کہا جائے نا یہ ذاتی ہے، ہم نے کہا ذاتی تو ہے لیکن ذاتی یہ حق ہے جو اس منصب کے درمیان میں رہ کر کی جاتی ہے. روایت میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب تشریف لے گئے تو جس صحابی کی ڈیوٹی تھی سکار کی اونٹنی پر کجاوا کسنے کی، وہ لکڑی کی وہ ڈولی جس پر انسان بیٹھتا ہے، اونٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سواری کے طور پر ایک کجاوا کسا جاتا ہے، ایک ڈولی ہوتی ہے لکڑی کی جس میں آدمی بیٹھتے ہیں، تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سرکار جہاں پر بھی رکھے تو وہ خود اس ڈولی کو کھولیں گے، کجاوے کو کھولیں گے اور رکھ دیں گے تاکہ سرکار کی اونٹنی آرام کر لے اور سب آرام کر لیں، جب جانے کا عزم ہو تو وہ ڈولی کو اٹھا کر اس کے پشت پر کس لیں گے. ہوا یہ کہ جناب جس صحابی کی یہ ذمہ داری تھی، رات کو ان کو غسل کی حاجت ہوئی، وضو کے لیے پانی نہ ملا، غسل کے لیے پانی نہ ملا، کوئی حال ہی نہیں تھا اور جانے کا گویا کہ ٹائم شروع ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تم جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا کجاوا کس لو، میں نہیں آتا. دوسرے صحابی گئے، انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اونٹنی پر رکھی اور کجاوا کسا. جب روانہ ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بصیرت ہے، سرکار نے اپنے آپ کو ہلا کر فرمایا کہ آج لگتا ہے کجاوا اس نے نہیں کسا ہے کیونکہ یہ فٹ نہیں بیٹھا ہے. تو کہا گیا کہ حضور ہاں ہاں وہ پیچھے رہ گیا ہے، آگے آئے گا تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، فلاں نے کجاوا کسا ہے. جب وہ دوڑتے ہوئے انہیں پانی ملا، غسل کر کے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا آج تم نے کجاوا نہیں کسا، بات کیا ہوئی؟ کہا کہ حضور رات کو میں جنبی ہو گیا تھا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی، میری غیرت ایمانی نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ آپ کا آپ نہیں آپ جس پر بیٹھے ہوں اس منصب کو بھی میں ہاتھ لگا سکوں، اس کرسی کو بھی میں ہاتھ لگا سکوں. تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ عشق زیادتی نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. ہے لیکن کیسا مبالغہ ہے؟ جو مبالغہ ہے حق ہے، جو مبالغہ ہے حق ہے. تو حضرات گرامی اسی طرح ہر وہ شے جو تعظیم کو موقت کرے، اس کی مثال میں ایک اور دے دوں آپ کے سامنے. حضرت خالد بن ولید جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، علامہ زرقانی علیہ رحمت نے اور شارع بخاری علامہ قسطلانی نے محب المدنیہ شریف کی روایت نقل کی، رات کا ایک پہر ہو گیا، حضرت خالد نے ایک بستی میں قیام کیا، کہا کہ رات کو ہم یہاں رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جسموں کو سستاتے ہیں، پھر یہاں سے روانہ ہو کر صبح اپنے عزم جہاد کے لیے روانہ ہوں گے. رات کو جہاں پر حضرت خالد بن ولید رکھے وہ مدینہ منورہ سے کئی سو دور بستی تھی، لیکن وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے ان کے دل میں مسلمان تو نہ تھے لیکن سرکار کے اخلاق و کردار سے ان کے دل میں سرکار کی انسیت ضرور تھی. انہوں نے اپنے سردار کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہماری بستی میں رکھے ہیں. سردار نے کہا کہ دیکھو ان کی بڑی تواضع کرو، خاطر کرو، اور جب وہ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو حاکم ہیں، جو ان کے جو امیر ہیں، جو ان کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس مجھے لے جانا. جب صحابہ اکرام کے طعام کا اہتمام کیا گیا، جب اس سے فارغ ہوئے تو وہ علاقے کا سردار، علاقے کا امیر، جب وہ آ کر حضرت خالد بن ولید سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اصحاب محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف سنی ہے، ان کے اخلاق کی، اور آج کل تو ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہے، جہاں وہ جاتے ہیں تو فتح ان کے قدم کو چومتی ہے، بڑے بڑے علاقے ان کے ہاتھوں پر سر نگو ہو چکے ہیں. ہم صرف آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کوئی شان، ان کی کوئی عظمت، صف لنا محمد، صف لنا محمد، حضور کی ہمیں صفات بیان کریں، صف لنا محمد، ہمیں محمد کی نعت سنا دیجیے، ہمیں ان کی تعریف سنا دیجیے، ان کی صفات بیان کیجیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جیسے وہ ہیں کما حق کہو ویسی، یا جو ہم نے دیکھا ہے ویسی. کہا کہ نہیں، جیسی ان کی شان ہے ویسی. تو فرمایا لا عجزی، میں اس بات سے عاجز ہوں، جیسے وہ ہیں ویسی میں شان بیان کروں؟ تو فرمایا لا عجزی انی تفصیل لا یمکن احاطت بها، فرمایا کہ میں صحابی ہونے کے باوجود رسول پاک کے منصب کو کما حق کہو بیان کرنے سے عاجز ہوں، اس لیے کہ لا یمکن احاطت بها، خدا کی خلق میں کوئی ایسا مرد قلندر نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کر اپنی زبان سے جیسے سرکار کی عظمت ہے، جیسی آپ کی صفات ہے، آپ کی تمام صفات کے احاطہ کر کے آپ کی ساری تعریف کر کے آپ کو بتا سکے. تو یہ کہنا کہ لا یمکن احاطت بها، کہ رسول اللہ کی تعریف کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ مبالغہ نہیں ہے؟ سرکار کی شان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے کلام میں ان کے سارے حسن کو گھیر کر بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ مبالغہ نہیں، یہ ذاتی نہیں ہے. لیکن کیسی ذاتی ہے؟ جو خدا کو مقصود ہے، جو مبالغہ حق ہے، مبالغہ غیر حق ہرگز نہیں. اسی طرح میلاد جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا، پیدائش کا دن ہے، اور پیدائش کا دن احترام کا دن ہوتا ہے، عظمت کا دن ہوتا ہے، اس دن خوشی منانا، احترام کرنا، یہ دین میں ذاتی تو ہے، لیکن کیسی ذاتی؟ جو مبالغہ ہے، حق ہے کہ جو شریعت مطہرہ کا دوام کا طریقہ، جس پر قرآن کی دلائل موجود، صحابہ کا عمل موجود، اور تمام امت کے اسلاف کے طریقہ کار موجود. اور میلاد کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کہتے اس کو ہیں کہ ایک ایسی محفل کو سجانا اور ایسی محفل کا اہتمام کرنا کہ جس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صفات عطا فرمائے ہیں اس صفات کو بیان کیا جائے بالعموم، اور بالخصوص آپ کی ولادت کا ذکر کیا جائے. یہ ہے میلاد. اب بتاؤ کون عقل مند شخص ہے جو اس کو بدعت کہے گا؟ کہ رسول کی تعریف کرنا بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ رسول کی تعظیم اور کلام کو بیان کرنا بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ کہا جی دن خاص کرنا، ہم نے کہا سب بےہدہ اعتراض ہے، یہ سارے بےہدہ اعتراض ہیں. رسول مکرم کی تعظیم کے سامنے یہ سارے بےہدہ اعتراض ہیں. ایک مختصر سی بات کر کے گویا کہ میں اجازت چاہوں گا آپ سے. فتاوی عالمگیری جو ہمارے فقہ حنفی کا اسلامی قانون کا ایک سب سے بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے، 500 علماء نے اس کو بیٹھ کر مرتب کیا. ملا نظام الدین علیہ رحمت کے سر پر وہ سہرا جاتا ہے کہ مرتب کیا گیا. اس میں جلد نمبر 1 سرکار کی قبر شریف کی زیارت کا باب موجود ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان علماء سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا، 500 علماء اس میں ڈسکس کرتے، اور 500 علماء دلائل اور حقائق کے ساتھ جب کسی چیز کو لے آتے تو وہ مسئلہ اس کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا. اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ ہم نے بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے، ہم نے بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ شریف کی آبادی، کیونکہ مکہ تو پہاڑوں میں گرا ہوا ہے اور مدینہ منورہ چٹیل میدان پر آباد ہے، تو کہا جب مدینہ کی سرحدیں نظر آ جاتی ہیں، مدینہ کی آبادی نظر آتی ہے، تو وہ سواریوں کے ساتھ حدود مدینہ میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ حدود مدینہ سے پہلے سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل پیدل مدینہ میں جاتے ہیں. اب ان علماء سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ عمل جائز ہے، ایسا کیا جائے گا؟ اب فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیں. فتح القدیر فقہ حنفی کا سب سے بڑا شاہکار علامہ ابن حمام علیہ رحمت شرح ہدایہ اٹھا کر دیکھیے، اس میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ نہ پوچھا کریں کہ وہ شہر رسول کے لیے جب جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. فرمایا سن لیں، وہ کلما ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا. کہا وہ جا کیوں رہے تھے؟ کہا جی شہر رسول کی تعظیم میں. کہا شہر کو تعظیم کس سے مل رہی ہے؟ کہا رسول سے. فرمایا قاعدہ سن لو، ایک قانون دے دیتے ہیں، ہر جزوی مسئلہ نہ پوچھا کرو، ایک قانون ہم سے لے لو کہ وہ کلما ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا، ہر وہ کام جو رسول کی تعظیم میں کیا جائے اس کی نظیر نہ ڈھونڈا کرو، بلکہ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ رسول کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے، کہ وہ رسول کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے. کاش اللہ ہمارے ذہنوں کو وسیع فرمائے. دربار رسالت کے آداب کے لیے ہمارا سینہ وسیع نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ کوئی یہ سمجھے کہ میرا دل حضور کی تعظیم کے لیے جکڑ جائے اور خدا کی محبت آ جائے تو یہ فکر ابلیسی ہے، لیکن جو یہ سمجھے کہ میرا دل حضور کی محبت سے معمور ہو جائے پھر خدا کے جلوے میرے سینے میں آ جائے تو یہ فکر صحابہ کی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل جماعت کو کہہ دیا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو. کیسا مبالغہ؟ غیر الحق، جو غیر حق ہے. آج بچوں کی ولادت کی بات کی جاتی، پیدائش کی بات کی جاتی ہے، تو جب بچوں کی ولادت اور پیدائش کی خوشی ایک رواج ہے، ایک فطری رسم ہے، ایک فطری خوشی ہے، اس کے لیے سابقہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. شریعت مطہرہ جب جس دور پر نافذ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کا پیغام جس دور میں آتا ہے، تو اس کلچر میں کئی عادتیں ہوتی ہیں. جو عادت مزاج شریعت کے خلاف ہو شریعت اس کو ڈائریکٹ ضرب لگا کر ختم کرتی ہے، لیکن جو شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مطابق ہو سرے سے اسے چھیڑا بھی نہیں جاتا. اسی طرح بچے کی پیدائش کی خوشی منانا یہ مزاج شریعت کے عین مطابق ہے. اس لیے پورا قرآن پڑھ لو، پوری حدیث پڑھ لو، پوری فقہ کی کتاب پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ بچے کے لیے جنم دن منانا، اس کا برتھ ڈے منانا، اس کی پیدائش کا دن منانا حرام ہے. اس لیے کہ فطرت کا ایک تقاضا ہے اور فطرت کے مطابق اسلام کا دین ہے. تو جو مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہوتا شریعت اسے کچھ کہتی نہیں. تو جب عام بچوں کی ولادت پر خوشی کے جذبے اور مسرتوں کا اظہار کرنا جائز ہے تو آج مولوی صاحب ہو یا قاضی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو یا عام نمازی ہو، جس کو جو عزت ملی، کائنات کو جو شہرت ملی، اور جو خدا سے رشتہ بندوں کا ٹوٹ گیا تھا اور ساری خدائی گمراہی کے امی گڑے میں گر گئی تھی، جس ذات پاک سے اللہ نے ان کو اپنے سے واصل کیا، جب وہ جلوگر ہو رہے ہو تو اس کی خوشی تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کی برکت سے خدا مل گیا، رحمان مل گئے، آج مسجد آباد ہے، آج ہم جہنم سے بچ گئے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گئے. تو وہ میلاد یقیناً جائز ہے. اور اس کے جواز پر تبصرہ کرنا، اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا کہ نبی کا میلاد منانا جائز ہے، تو مجھے یقین کیجئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ
پڑھا لکھا شخص کبھی یہ کہے کہ رسول کی خوشی منانا جائز ہے؟ میں نے کہا نہ جانے ان کے مذہب میں خوشی کس چیز کا تقاضا ہے اور خوشی کن کے ساتھ موسوم ہوتی ہے کہ جن کے نزدیک نبی کی ولادت کی خوشی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر, یہ تو بہت ہی فرسودہ رسم ہے. اللہ ہمیں نبی پاک کے پرچم تلے متحد فرمائے, اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے دلوں کو سرکار کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے. یہ صرف زبانی ڈھکوسلے ہیں کہ انسانیت کا درس دینا, حقوق العباد کی بات کرنا. حقوق العباد کا درس آپسی محبت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے دلوں میں حضور کا احترام نہ آ جائے. جب حضور کا احترام, حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو وہی احترام مرکز بنے گا, وہی ہمارے لیے کسوٹی بنے گا, اور اسی کسوٹی کے تحت معاشرے میں مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے حسد, ریا, بغض نکالے اور ہمارے دل کو اپنی یاد کا, اپنے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنائے. میلاد النبی کی آمد ہے, قرآن کریم کی تلاوت کریں, سرکار کی روح انور پر اس کا ہدیہ پیش کریں, صدقات و خیرات کریں, اس کا ہدیہ سرکار کی نور روح مبارک کی نظر کریں, اور چاہے وہ نعت خوانی کے ذریعے ہو, تلاوت قرآن کے ذریعے ہو, یا دور کے جدید طریقے سے جس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے خوشی کے اظہار کے طریقے سے ہو, ہر طریقے سے ثواب مقصود ہے, چاہے وہ جھنڈوں کے طریقے سے ہو, چراغوں کے طریقے سے ہو, قرآن خوانی کے طریقے سے ہو, ہر وہ چیز جو مزاج شریعت کے خلاف نہ ہو اور وہ نیت خیر کے ساتھ ہو تو وہ جائز ہے. کہتے جی اسراف ہے, میں نے کہا کام تو ایک بٹن سے بھی چل جاتا ہے, یہ چار بٹن لگانا اسراف نہیں. اسراف اس کو کہتے ہیں جس میں خدا کی رضا, خدا کی دین کی خوشنودی نہ ہو, اور یہ میلاد کرنا تو سرکار کی خوشی کے لیے ہے, دین کے غلبے کے لیے ہے, اس سے تو دین کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ اسراف نہیں, سراسر عبادت ہے, سراسر عبادت ہے, سراسر عبادت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.